أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، محترم خواتین، سورہ احزاب یہ چل رہی ہے اور اس سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے جہاں غزوہ احزاب کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ دو رکوعوں میں بیان فرمایا، اس سے جہاں بے شمار مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے سبق ہیں، وہاں طرح طرح کی ایمان اور یقین اور سچائی کی باتیں ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، سیرت طیبہ میں اچھائیاں ہیں، بھلائیاں ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، آپ کی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہم سب کے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے. اور اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا آخرت کی کامیابیاں حاصل کرے اور ساتھ ساتھ سکون حاصل کرے، بھلائی حاصل کرے، اس انسان کے لیے سب سے بہترین چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، اسوہ حسنہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سنت کے اوپر جس انسان کو عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے، جس انسان کو وہ اسوہ حسنہ اپنانے کی توفیق ہو جائے، وہ انسان مرد مومن ہے، وہ انسان ولی ہے، جس انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ نصیب ہو جائے. اسی لیے نبی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عمدہ نمونہ موجود تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس غزوے میں خود شریک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد میں خود شریک تھے، تو کون انسان ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ ان کی اقتداء نہ کرے؟ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی اقتداء کرے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ میں بھلائیاں ہیں۔ لمن کان یرجو اللہ، وہ انسان جو چاہتا ہے اور امید رکھتا ہے اللہ سے اور یوم آخرت سے اور اللہ کا کثرت کے ساتھ وہ ذکر کرتا ہے، جو انسان آخرت کی امید رکھتا ہے، یوم آخرت کی امید رکھتا ہے، اللہ کا کثرت کو سے ذکر کرتا ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اس انسان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ۔ لیکن جو انسان نہ اس کو یوم آخرت میں کامیابی کی کوئی فکر ہے، نہ اس کو یوم اللہ سے ملنے کی کوئی امید ہے، نہ اس کو اللہ رب العزت سے کوئی امید ہے، وہ تو انسان کیوں اللہ رب العزت کو یاد کرے گا؟ وہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو کہ آخرت کی اچھی زندگی چاہتا ہے، اللہ سے امیدیں رکھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ دیکھیے، ہم مومن ہیں، اہل ایمان ہیں، ایک اللہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، ایک قرآن پر ہمارا ایمان ہے، ایک کعبے کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کو سکون اور راحت نصیب ہو، دنیا میں اس کو خوشیاں نصیب ہوں، آخرت میں اس کو خوشیاں نصیب ہوں، تو اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے کہ کوئی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے۔ سنتوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سنت تو وہ ہے جو امور شرعیہ کہلائی جاتی ہے، تشریعی امور۔ تشریعی امور کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ کام اس طرح کرو، اس طرح کرو، پاکی اس طرح حاصل کرو، وضو اس طرح کرو، غسل اس طرح کرو، پاک کپڑے اس طریقے سے پہنو، نماز اس طریقے سے پڑھو، روزے اس طریقے سے رکھو، رشتہ داروں کو اس طریقے سے خیال کرو۔ خلاصہ یہ کہ بہت سارے کام شریعت کے وہ ہیں جن کے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم فرمایا، بہت سارے کام وہ ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، مت کرو، ان کاموں کو مت کرو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، وعدہ خلافی مت کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی مت کرو، یتیموں کا مال ناحق مت کھاؤ۔ غرض یہ کہ منع کرنے والی چیزوں کی بھی ایک لمبی فہرست ہے جس کو نہی عن المنکر سے تعبیر کیا گیا۔ ان دونوں چیزوں پر عمل کرنے کا نام یہ سنت تشریعیہ کہلائی جاتی ہیں۔ کرنے کی چیزیں بھی بیان کی اور جن سے بچنا ہے ان کو بھی بیان کیا کہ ان سے بچنا ہے، ان کو کرنا، یہ کہتے ہیں، ایسی سنت کو کہتے ہیں امور تشریعیہ، شرعی امور کے بارے میں سنت کے احکامات۔ اور بعض سنتیں ایسی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جس کو امور عادیہ کہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے امور عادیہ، عادتاً آپ کرتے ہیں، آپ نے ہمیں نہیں کہا کہ اس طریقے سے کیا کرو۔ لیکن صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ آپ جوتے اس طریقے سے پہنتے تھے کہ سیدھے ہاتھ میں جوتا پہنتے تھے، ہر کام دائیں ہاتھ سے کرنے کا معمول تھا، جب سوتے تھے تو داہنی کروٹ کے اوپر آپ سوتے تھے، یہ آپ کی عادت تھی۔ حدیث شریف میں فرمایا صحابہ کرام جب آپ کا طریقہ کار بیان فرماتے اس کا بیان کرتے تو فرماتے اس طرح چلتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ کوئی انسان بلندی سے نشیب کی طرف اتر رہا ہو، اس طریقے کی آپ کی چال تھی۔ پانی آپ اس طریقے سے پیتے تھے، دو سانسوں میں تین سانس میں پیتے تھے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے۔ غرض یہ کہ آپ کی عادتوں کا ایک سلسلہ ہے، جو کام آپ نے آپ کا معمول تھا خود کرنے کا، ایسی چیزوں کا جن چیزوں کا آپ نے حکم نہیں دیا اور آپ نے خود کرتے تھے، ایسا معمول آپ کا تھا، ان چیزوں کو کہتے امور عادیہ۔ کوئی انسان اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی سنتوں کی اتباع میں ان عادتوں کو بھی اس لیے اپنائے کہ وہ سنت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، اس کو اتباع سنت کا ثواب ملتا ہے۔ نہ کرے تو گناہ کوئی نہیں ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن کرے تو ثواب۔ تو اتباع سنت کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقہ کار کی پیروی کرنا سنت کی نیت سے، کوئی انسان اس کو اپنا لے اللہ رب العزت اس انسان سے راضی ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ جب کسی کو دیکھتے تھے مسکراتے ہوئے دیکھتے تھے، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، تمام صحابہ کرام یہ کہتے ہیں آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ تھا۔ اب دیکھیے، ایک انسان اس لیے کسی سے مسکرا کر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ سنت۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ ملاتے تھے تو بے توجہی سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، منہ ادھر کو ہے ہاتھ ادھر کو ہے، یوں کر کے جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ کرتے ہیں، ایسا نہیں کرتے تھے، توجہ کے ساتھ ہاتھ ملاتے تھے، اور آپ اپنا ہاتھ کھینچتے نہیں تھے جب تک کہ دوسرا نہ اپنا ہاتھ کو کھینچ لے۔ آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اخلاق ہے، انسان کو دوسرے کا اخلاق یاد رہتا ہے اور کوئی چیز یاد نہیں رہتی، یہ اخلاق ہیں۔ اسی لیے تو آنے والے انسان گرویدہ ہو جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کتنا اچھا اخلاق کہ اسی لیے آپ دیکھیے حکم بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تلقی اخاک بوجہ تلق، جب تم اپنے بھائی سے ملو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو۔ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ مال کے کنجوس ہوتے ہیں، ان سے مال نہیں خرچ ہوتا، اور بعض لوگ مسکراہٹوں کے کنجوس ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی نہیں آتی، سپاٹ چہرہ۔ یہ سنت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ مل رہے ہیں، آدمی بھی ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں کہ میرا ملنا اس کو ناگوار تو نہیں گزرا، یہ اتنے سپاٹ چہرے سے کیوں مل رہا ہے میرے سے۔ سنت ہے نبی، چاہے زبردستی مسکراہٹ لائے لیکن لے کر تو آئے، سنت کی نیت سے لے کر آئے۔ آپ غور فرمائیے گا اس بات کے اوپر کہ آپ کسی انسان سے ملیں، کسی کی خاطر مدارات کرنا، گھر پہ جانا وہ تو ہے ہی ایک بہت بڑی بات، کسی مہمان کا اکرام کرنا، لیکن بہت سارے لوگ آپ سے راہ چلتے ملتے ہیں، کوئی دوست مل گیا، کوئی جاننے والا مل گیا، کوئی کسی واسطے سے مل گیا، آپ اگر اس کے ساتھ مسکرا کر مل لیں، اچھے طریقے سے توجہ کے ساتھ مل لیں، چاہے ایک منٹ کی ملاقات کریں، اس انسان کو وہ ایک منٹ کی ملاقات ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ وہ انسان میرے سے اچھی طرح ملا تھا، میں فلانے کے پاس گیا تھا وہ میرے سے اچھی طرح ملا تھا۔ بس اتنی بات. اس کا دل خوش ہوتا ہے کہ ہاں یہ انسان میرے سے اچھی طرح ملے. اور جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے اچھی طرح ملتا ہے، دوسرے انسان کا دل خوش ہوتا ہے، اور کسی انسان کو خوش کرنا اپنے کسی طرز عمل سے، اپنے کسی رویے سے، وہ عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. ادخال السرور فی قلب المؤمن، مومن کے دلوں کو خوش کرنا، یہ بڑی عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. ہم تو عبادت اس کو سمجھتے ہیں کہ جی نماز روزہ ہی عبادت ہے، تہجد پڑھنا ہی عبادت ہے، اوابین پڑھنا ہی عبادت ہے، ذکر اللہ کلام پاک ہی عبادت ہے. وہ تو ہے عبادت، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ چیزیں معاشرتی اصول، معاشرتی کام، اخلاق کے کام، خوش اخلاقی، یہ عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت میں انسان کے نام اعمال میں جو چیز بھاری بھرکم کر کر کے تولی جائے گی، ڈالی جائے گی، وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوں. ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اچھے اخلاق. فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہیں، احسنہم خلقا، جن کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ بہترین انسان ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سنتیں وہ کسی ایک لمحے کے لیے نہیں ہیں، وہ تو ہر قدم کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. ان سنتوں کی پیروی کی کوشش کریں، ان کو سیکھیں، ہم میں سے جو انسان اس کے اوپر عمل کر جائے گا اس کے بارے کے نیارے ہو جائے، جو بھی عمل کر جائے. اسی لیے جو جتنا بڑا متبع سنت ہے اتنا بڑا ولی اللہ ہے. جس انسان کو اتباع سنت کی توفیق ہو جائے وہ اتنا بڑا ولی اللہ ہے. آج کل کے دور کا سب سے بڑا ولی اللہ وہ ہے جو متبع سنت ہے، جو سنت ہے وہی اعتدال ہے، وہی راہ نجات ہے، وہی تکمیل ایمان ہے، سب کچھ وہی ہے جو سنت ہے. اللہ رب العزت مجھ کو بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. یہ ہم سب کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے، اپنی دعاؤں میں اس دعاؤں کو شامل فرما لیں کہ یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان سنتوں کو سیکھے کہ سنتیں ہیں کیا، کون سے کام کی کون سی سنت ہے. جب سنتیں سیکھیں گے، اپنے بچوں کو اپنے گھر میں ہم سنتیں سکھائیں گے تو توفیق بھی ہوگی. جب ہم دوسروں کو سکھائیں گے، اپنے گھر والوں کو سکھائیں گے، اپنے لوگوں کو سنتیں سکھائیں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم سیکھ رہے ہوں گے. اسی لیے میں یہ مشورہ اپنے تمام بھائیوں کو بہنوں کو دیتا ہوں کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمتہ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی معروف کتاب ہے، بڑی بہترین کتاب ہے. اس میں تمام چیزوں کی سنتیں لکھی ہوئی اردو کے اندر ہے، بہترین کتاب. ہر گھر میں وہ کتاب ہونی چاہیے اور اپنے بچوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے تمام گھر والے بیٹھ کر، میں عرض کرتا ہوں روزانہ 10 منٹ نکال لیں اس کو پڑھنے کے، 10 منٹ مشکل ہو تو 5 منٹ نکال لیں اس کو پڑھنے کے. ہمیں کم از کم، ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو یہ تو پتا چلے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں کیا کیا ہیں. اگر ہم 5 سنتیں پڑھیں ان میں سے 2 پر بھی عمل کی توفیق ہو جائے تو ہماری زندگی کی کایا پلٹ ہو جائے. آج ہم لوگ سنتوں سے دور ہو رہے ہیں. نبی کریم لباس کی سنت کیا ہے، کھانے کی سنت کیا ہے، سونے کی سنت کیا ہے، گھر میں آنے کی سنت کیا ہے، گھر سے جانے کی سنت کیا ہے، سواری میں بیٹھنے کی سنت کیا ہے، سواری سے اترنے کی سنت کیا ہے، رشتہ داروں کے ہاں سے تعلقات کی سنت کیا ہے، آنے جانے کی سنت، ساری چیزیں اس میں ہیں. جب ہم سیکھیں گے، پڑھیں گے تو ہمارے گھروں میں سنتوں کا عمل ہوگا. جب ہم سیکھیں گے ہی نہیں تو عمل کی توفیق کہاں سے ہوگی؟ اسی لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ آیت نمبر ہے 21 جو ہم نے ابھی پڑھی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی حیات طیبہ میں انسان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں. لمن کانا, اس انسان کے لیے بھلائیاں ہیں جو انسان کے امید رکھتا ہے اللہ کی, اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی, اور وہ اللہ کو خوب کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ رب العزت فرماتے جب مومنین کے پاس جب احزاب آئے, جب ان اہل ایمان نے ان لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہی تو وہ موقع ہے جس کی ہم کو اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی. جب احزاب آئے, مسلمانوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد 12,000 کے قریب لشکر مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرنے آ گئے اور اہل مدینہ کو تہس نہس کرنے آ گئے, تو اس وقت انہوں نے کوئی گھبرائے نہیں, کوئی پریشان نہیں ہوئے. مشقت تو بہت ہوئی جیسے میں نے بار بار پہلے بھی عرض کیا, لیکن اہل ایمان گھبراتے نہیں ہیں, اہل ایمان ڈرتے نہیں ہیں. تو اس وقت کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ولما را المؤمنون الاحزاب, جب مؤمنین نے ان احزاب کو, ان فوجوں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہی تو وہ چیز تھی جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. اور وہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی تھی کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم چاہتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ؟ تو پھر یہ آیت سورہ بقرہ کی تھی, یہ جو آیت تھی یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. اس کے بعد پھر سورہ احزاب کی جو آیت ہے, یہ آیت اس سے مقدم ہے, اس کو بیان فرمایا. تو انہوں نے کہا کہ در حقیقت ہم سے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وعدہ فرمایا تھا اس بات کا کہ ہمارے ساتھ یہ حالات تو کیا ہونے پیش آنے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب احزاب کو انہوں نے دیکھا وما زادهم الا ایمانا وتسلیما, تو اس سے ان اہل ایمان کا ایمان کمزور نہیں ہوا, بلکہ احزاب کے لشکر کو دیکھنے سے اہل ایمان کا ایمان اور بڑھ گیا, ان کے اندر اور پختگی پیدا ہو گئی. کیونکہ جب انسان مشکلوں سے گزرتا ہے تو وہ پختہ ہوتا, وہ مشکلات انسان کو مضبوط بناتی. اس کو فرمایا کہ قالو ھذا ما وعدنا اللہ ورسولو وصدق اللہ ورسولو, یہ تو وہی ہے جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا. وصدق اللہ ورسولو, اور اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو سچ کہا. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما, اس سے ان کا یقین اور اطاعت کرنا اور بڑھ گیا, ایمان اور سپردگی ان کی اور بڑھ گئی, وہ کمزور نہیں ہوئے, وہ ہمت نہیں ہارے. حالانکہ آپ نے سنا تھا پچھلے واقعات میں کہ جب یہ لشکر آئے احزاب کے تو کتنے سارے منافقین تو مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے, جن سے وعدے تھے, جن سے معاہدات تھے کہ ہمارا ساتھ دیں گے, سب چلے گئے. اس کے باوجود اہل ایمان کی جو ایمان تھا وہ ایمان اہل ایمان کا کمزور نہیں ہوا. چنانچہ قرآن کریم نے ان کی اس پریشانی کا نقشہ کھینچا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی سورہ احزاب میں پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا, کہ اتنا مشکل وقت تھا کہ جب اوپر سے وہ احزاب آ گئے, نیچے سے بھی حملہ آور ہو گئے کہ منافقین بھی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے, آنکھیں چدھیانے لگی, دل اچھل کر حلق میں آ گئے, اور مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہونے لگ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا, یہ تھی وہ آزمائش کی گھڑی جب اللہ نے مومنین کو کیا آزمایا, وزلزلوا زلزالا شدیدا، ان کو سخت طریقے سے دھڑ دھڑایا گیا، جھٹکے دیے گئے اس خوف کے، دہشت کے، لیکن اہل ایمان ثابت قدم رہے، منافقین بھاگ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے آزمائش کی گھڑی تھی. اس کی طرف اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اہل ایمان جو تھے اس مشکل گھڑی میں اہل ایمان کے قدم ڈگمگائے نہیں. اور دیکھیے یہ مشکل گھڑیاں اہل ایمان کے اوپر آتی رہتی ہیں. یہ اللہ رب العزت جو ہیں اہل ایمان کو آزماتے رہتے ہیں. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. انبیاء کی زندگی کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی، وہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہوتے کہ جناب آج شکار پر چلے گئے اور کل جو ہے وہ اپنے محلات میں آرام کر رہے ہیں. یہ انبیاء کی زندگی نہیں ہوتی. ان اشد البلاء الانبیاء، فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماتے. ثم الامثل فالامثل، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، پھر جو ان کے بعد اونچے لوگ ہوتے ہیں، صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسی آزمائشیں آئیں صحابہ پر آئیں، صحابہ کے بعد تابعین پر آئی لیکن اس سے کچھ کام آئی. اہل ایمان کو تو اللہ آزماتے ہیں. آج بھی اہل ایمان کے اوپر چاروں طرف سے دشمن حملہ آور ہے، چاروں طرف سے آپ یہی خبریں پڑھتے ہیں کہ اہل ایمان کو قتل کیا جا رہا ہے. یہ واقعات اہل جو پکے ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے موقع کے اوپر ثابت قدم ہو کر ڈٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی کو فتح و نصرت عطا فرماتے، بشرط یہ کہ ایمان ان کا کامل ہو اور اللہ کے لیے وہ لڑتے ہوں، دنیا کے کسی غرض کے لیے لڑتے نہ ہوں. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ان کا اہل ایمان کا جو ایمان ہے اس جیسے واقعات سے ان میں اضافہ ہوتا ہے، ان میں کمی نہیں ہوتی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اللہ نے ان لوگوں کا نقشہ کھینچا، ان لوگوں کا حال بتلایا جنہوں نے یہ عہد کیا تھا اللہ سے اور اس کے رسول سے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہم شہادت کے شوق میں آئے ہیں، ہم کسی دنیا کی غرض سے نہیں آئے. پھر اللہ تعالی کے راستے میں بہت سارے لوگ شہید ہو گئے اور بہت سارے لوگ شہید نہیں ہوئے، رہ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مؤمنین میں وہ لوگ بھی ہیں، من المؤمنین رجال، مؤمنین میں وہ مرد بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں، صدقوا، جنہوں نے سچا کر دکھلایا وعدے کو، ما عاهدوا الله علیہ، جس کا معاہدہ انہوں نے اللہ سے کیا تھا، جس کا وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا تھا. فمنهم من قضى نحبه، ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو اور اپنے ذمے کو پورا کر دکھایا، اللہ کے راستے میں اپنی جامع شہادت دے دی. ومنهم من ينتظر، اور بعض ان میں وہ ہیں جو انتظار میں ہیں، بعض ان میں وہ ہیں جو کیا ہیں، منتظر ہیں کہ کب ہماری شہادت کی باری آتی. وما بدلوا تبدیلا، حالات کے اکھاڑ پچھاڑ نے، حالات کی تمز و تیزی نے، حالات کے عدلنے بدلنے نے ان کے ارادے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں باقی، وہ اسی طریقے سے اپنے جذبہ شہادت لیے ہوئے تیار ہیں، ہر معرکے میں پیش پیش ہیں، ان کے ارادے کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. اور دیکھیے جس وقت یہ جو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیہ، مومنین میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا اپنے وعدوں کو جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. اب اس میں تو بہت سارے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا. مثال مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بعض حضرات تو وہ تھے جنہوں نے معاہد تھے، باقاعدہ عہد کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کا ذکر آ گیا. اور بعض ان میں وہ تھے جنہوں نے وعدہ تو کوئی نہیں کیا تھا لیکن اپنے ارادے پر قائم تھے، جیسا کہ آتا ہے روایات کے اندر آتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے انس ابن نظر ہیں رضی اللہ عنہ، جو کسی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے، تو ان کو افسوس ہوا اور یہ عہد کیا کہ اگر کوئی جہاد اب پہ ہوا تو میں اس جہاد میں جان توڑ کوشش کروں گا، اور جان کو توڑ کر کوشش کر کے میں اللہ رب العزت کو اور اس کے رسول کو دکھاؤں گا کہ ہم منہ نہیں موڑیں گے چاہے ہم مار دیے جائیں اللہ کے راستے میں۔ تو یہ آیت در حقیقت ان کے بارے میں نازل ہوئی جو کہ در حقیقت انس ابن نظر تھے، جن کو غزوہ بدر میں کسی وجہ سے موقع نہ مل سکا تو انہوں نے یہ عہد کیا تھا۔ تو بعد میں پھر یہ ہوا کہ انس ابن نظر رضی اللہ عنہ کو اگلا مارکا جب ہوا غزوہ احد کا، اس میں شامل ہوئے اور خوب ڈٹ کر لڑے کفار کے مقابلے میں، اور اللہ رب العزت نے پھر ان کو شہادت نصیب فرمائی غزوہ احد کے موقع کے اوپر۔ تو یہاں پر بعض مسلمانوں نے عہد کیا اور بعض مسلمان وہ تھے جو عہد تو نہیں کیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ تھے، وہ کوئی نہیں تھے، ایسی چیز نہیں تھی ان کی کہ انہوں نے کوئی وعدہ نہ کیا ہو یا پیچھے ہٹے ہوں۔ تو جنہوں نے وعدہ کیا جنہوں نے وعدہ نہیں کیا سب کے سب شامل تھے۔ اور اس طریقے سے اس آیت کے اندر چار قسم کے لوگوں کا بیان ہو گیا۔ ایک وہ لوگ منافقین جن کا ذکر اوپر ہوا، وہ تو واپس چلے گئے۔ دوسرے مومنین، پھر مومنین کی دو قسمیں، ایک وہ جنہوں نے عہد کیا کہ مجھے کوئی موقع ملا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، ایک وہ جنہوں نے عہد تو نہیں کیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، ثابت قدم رہنے میں دونوں برابر کے شریک تھے۔ پھر ان دونوں قسموں کے اندر بعض وہ تھے جو شہید ہو گئے، بعض وہ تھے جو شہید ہونے کے منتظر تھے۔ اس طریقے سے کل چار قسمیں بن گئی: معاہد جنہوں نے وعدے کیے، جنہوں نے وعدے نہیں کیے لیکن ثابت قدم تھے، بعض وہ جو شہید ہو گئے، بعض وہ ہیں جو شہادت کے منتظر تھے۔ اور یہ جو شہادت کے منتظر تھے، یہ ایسے ایسے منتظر تھے، یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں تھی ان لوگوں کی، واقعی جس کو کہا جائے نا کہ متمنی، شیدائی، شوقین شہادت کے ایسے تھے۔ ایک صحابی تھے، اگلے دن جہاد ہونے والا تھا، پتہ نہیں کون سے غزوے کا واقعہ ہے، تو ایک صحابی تھے تو رات کو یہ شعر پڑھ رہے تھے، صبح کو جہاد شروع ہونے والا ہے، رات کو یہ شعر پڑھ رہے تھے: غدن نلقى الاحبا محمد و حزبا، غدن نلقى الاحبا محمد و حزبا، کل ہم اپنے محبوبوں سے ملیں گے، غدن نلقى الاحبا، کل ہم اپنے پیاروں سے ملیں گے، کل ہم اپنے محبوبوں سے ملیں گے جو ہمیں محبوب ہیں دنیا میں تھے، محمد و حزبا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی جماعت کے لوگوں سے کل ہم ملنے والے۔ یعنی ان کو یقین تھا کہ بس کل ہوگی اور میں جہاد میں شامل ہوں گا اور شہید ہو جاؤں گا۔ غدن نلقى الاحبا محمد و حزبا، کل ہم اپنے محبوبوں سے ملنے والے ہیں، اپنے پیاروں سے ملنے والے ہیں، محمد و حزبا، محمد اور اس کی جماعت کے لوگوں سے ملنے والے۔ یہ حال تھا ان کے جذبہ شہادت۔ غزوہ موتا جب ہوا، میں ان کا بتا رہا ہوں، صحابہ کرام آدمی ہمارا تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ نے ان کو کیا ایمان کی کیفیت اور کیا مقام عطا کیا تھا، ہم تو خاک کے برابر بھی نہیں انسان کے انسان ان کو پہنچ سکتا۔ جس وقت غزوہ موتا ہوا، غزوہ موتا اس لیے پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا نام خطوط لکھ کر بھیجے سربراہ نے مملکت کو دعوت ایمان کے، مشہور واقعہ ہے، کسرا کے پاس بھیجا تو اس نے توہین کی، پھاڑ دیا، پیروں میں رون دیا، بڑی توہین کی، اور نجاشی کے پاس پہنچا تو اس نے سر پہ رکھا، چوما، عزت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامے کو۔ جب یہ خط شام کے گورنر، شام کا جو ملک تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ شام جو تھا اس زمانے میں بہت بڑا ملک تھا، اردن، موجودہ ملک شام، فلسطین، لبنان، آج یہ سارے ملک ملا کر شام تھے۔ تو آج کل کا جو اردن ہے، اس علاقے کے اندر، شام کا یہ علاقہ تھا، اس کا کوئی گورنر تھا، اس گورنر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایلچی کو قتل کیا جو والا نامہ لے کر آیا تھا، دعوت ایمان لے کر آیا تھا، اور جو توہین کر سکتا تھا وہ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اس نے میرے خط کو پھاڑا اور میرے ایلچی کو قتل کیا. حالانکہ دنیا میں کوئی ایلچی کو پر کو قتل نہیں کرتا، نہ اس کو مارتا ہے، ایلچیوں کی ہر کوئی عزت کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ اس ملک کے جو گورنر ہے اس کے خلاف جہاد کرو، ان سے لڑ کر آؤ. صحابہ کرام پہنچ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمان حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کی، کہا کہ زید بن حارثہ اس کے امیر ہیں، اور فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو آپ کے جو سپہ سالار ہوں گے، امیر ہوں گے، وہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ہوں گے، جن کو بعد میں تیار کا لقب ملا کیونکہ ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے اور شہید ہو گئے تھے. فرمایا کہ اگر جعفر بھی شہید ہو گئے تو پھر ان کے امیر حضرت عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے، سپہ سالار عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے. اگر عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے تو پھر یہ اپنی مرضی سے جس کو دل چاہے امیر منتخب کر لیں. ایک لمبا واقعہ ہے. اب اردن پہنچ گئے، اردن کے اندر ابھی بھی وہ جگہ موجود ہے یرموک، جہاں پر غزوہ یرموک ہوا، نہیں یرموک نہیں، موتا ہوا، پہلا غزوہ غزوہ موتا ہوا تھا. جب حضرات محدثین لکھتے ہیں ان تینوں کو یقین ہو گیا تھا کہ ہماری جنگ میں باری آ گئی شہادت کی، کیونکہ آپ نے جو یوں کہا کہ زید اگر شہید ہو گئے تو وہ اس کو امیر بنا لینا، جعفر کو، جعفر شہید ہو گئے تو عبداللہ ابن رواحہ کو بنا لینا، عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے تو اپنی مرضی سے جس کو دل چاہے بنا لینا. سب کو یقین ہو گیا تھا کہ کوئی بات ہے، ان کی شہادت کا پیغام ہے. چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت زید، جب جنگ شروع ہوئی تو جو میں بات عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ وہ 100,000 کا لشکر لے آئے. کتنا؟ 100,000 کا لشکر، اور 100,000 کا مزید پیچھے سے لشکر آ رہا تھا. سپر پاور طاقت تھی، ملک شام کی کوئی معمولی لشکر چھوڑی تھا، تو 100,000 کا لشکر تو سامنے تھا، 100,000 لشکر کی پیچھے سے کمک آ رہی تھی. ان صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ بھائی ہم تو اتنی دور آ کر بیٹھ گئے اردن مدینہ طیبہ سے چل کر، وسائل ہمارے پاس صفر، ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ 200,000 کا لشکر مقابلے میں آ جائے گا، تو کیا کریں؟ ڈرنے والے تو نہیں تھے لیکن حکمت عملی تو بنانی تھی اپنی کہ کرنا کیا. کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی دیکھو واپس چلے اور اس تیاری سے سامنے آئے کہ ہمارے پاس سامنے اتنا بڑا لشکر ہے. کسی نے کہا کہ کہیں واپس جائیں گے تو اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت نہ ہو، اس لیے ہم یہاں سے ایک تیز رفتار ایلچی روانہ کرتے ہیں جو مدینہ طیبہ تیزی کے ساتھ جائے. گھوڑوں کا سفر تھا، اونٹوں کا سفر تھا، اور مزید کمک لے کر آئے. اسی شش و پنج میں مشورے ہو رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کھڑے ہوئے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا کہ ڈرنا کس بات کا، ہم 3000 ہیں تو کیا ہوا 3000 ہیں، اور وہ 2,00,000 کے قریب ہیں تو کیا ہوا، ہم یہاں کوئی دنیا کی دولت لینے تھوڑی آئے تھے، ہم یہاں کوئی اپنے ذاتی کام کے لیے تھوڑی آئے تھے، جان بچانے تھوڑی آئے ہیں، ہم تو یہاں صرف شہادت کے شوق میں آئے تھے اور کوئی ہمارا مقصد نہیں تھا، ہمیں تو جذبہ شہادت یہاں لے کے آیا تھا، ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا، اس لیے لڑو. 3000 کا لشکر ان سے جب تک دم میں دم ہے، ہاتھوں میں دم ہے، لڑو ان سے، اگر زندہ رہ گئے تو غازی بنیں گے، مر گئے تو شہید ہوں گے، تو ڈرنا کیا ہے، بس ہم تو آئے اور کسی اور مقصد تھوڑی تھا، چلو لڑتے. آپ اندازہ کیجئے 3000 کا لشکر اور دوسری طرف 200,000 کا لشکر، لڑائی شروع ہوئی، زید ابن حارثہ شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ رب العزت نے پورے میدان جہاد کا نقشہ مسجد نبوی میں سامنے کر دیا. روایات میں آتا ہے, احادیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے پوری منظر کشی کر رہے تھے کہ موتا میں کیا ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ جنگ شروع ہوئی, شدید تیروں کی بارش میں مسلمان کھڑے ہیں, ہمارا لشکر کھڑا ہے اور زید بن حارثہ قیادت کر رہے ہیں اور زید بن حارثہ شہید ہو گئے, اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ رب العزت نے زید بن حارثہ کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ سرخ تخت پر بٹھایا اور جنت میں داخل فرما دیا اور وہ شہید ہو. پھر فرمایا کہ اب قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو دی, اور جعفر کا دائیں ہاتھ پہلے, حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا دائیں ہاتھ پہلے کٹا تھا, تو حضرت جعفر نے وہ اپنا جو جھنڈا تھا وہ بائیں ہاتھ میں لے لیا, پھر بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا تو حضرت جعفر نے اپنے دونوں مونڈوں اور گردن کے سہارے سے اپنے جھنڈے کو تھاما اور پھر حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے. تو آپ نے یہ پورا منظر بتایا کہ اس طریقے سے یہ ہاتھ کٹا, اب دوسرا ہاتھ کٹا اور انہوں نے اس طریقے سے جھنڈے کو تھاما ہوا ہے اور حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے. اور فرمایا کہ حضرت جعفر کو بڑے اعزاز کے ساتھ ایک سونے کے تخت پر بٹھایا, اللہ رب العزت نے جنت میں داخل فرمایا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن رواحہ کو اب قیادت ملی, سپہ سالار وہ ہوئے, اور شدید تیروں کی بارش ہے اور حضرت جعفر, حضرت عبداللہ ابن رواحہ کچھ قدم آگے بڑھاتے کچھ قدم پیچھے ہٹتے بارش تیروں کی بارش میں, اور پھر فرمایا کہ عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے. یہ کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. جس طرح ان دونوں صحابہ کرام کے بارے میں کہا تھا کہ سرخ تخت پر بٹھایا گیا اور جنت میں پہنچا دیے گئے, اس کے بارے میں آپ چپ ہو گئے. صحابہ کرام ڈر گئے کہ یا اللہ کیا واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن رواحہ کے بارے میں جنت کا اعلان نہیں ہوا. پھر آپ نے تھوڑی دیر وقفے کے بعد کہا کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی سرخ تخت بچھایا گیا اور ان کو جنت میں پہنچا دیا گیا. یہاں حضرات محدثین نے لکھا کہ اتنی شدید تیروں کی بارش تھی جس وقت عبداللہ ابن رواحہ کو کمان ملی کہ ان کو تردد پیش آ گیا, آگے بڑھتے تھے پیچھے ہٹتے تھے. عبداللہ ابن رواحہ کے مزار پر میں حاضر ہوا, متعی کے مقام پر مزار ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کا, تو اس پر یہ واقعہ پورا لکھا ہوا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, اور حدیث میں بھی آتا ہے یہ واقعہ. حضرت عبداللہ ابن رواحہ بہت بڑے شاعر تھے, بہت بڑے شاعر تھے, تو وہ کہتے ہیں, اپنا حال بیان کرتے ہیں اشعار میں کہ میں نے ہی تو کہا تھا کہ شہادت کے جذبے کے اندر کی وجہ سے ہم یہاں آئے, اور اب پتہ نہیں کیا بات ہو گئی کہ میں کبھی آگے بڑھتا ہوں کبھی پیچھے ہٹتا ہوں. انہوں نے دعا کی اللہ سے اور پھر آگے بڑھ کر انہوں نے جو حملہ کیا اس میں شہید ہو گئے. تو لکھا کہ جتنی دیر حضرت عبداللہ ابن رواحہ پر یہ کیفیت گزری اتنی دیر ان کے جنت میں داخلے میں تاخیر ہوئی, لیکن صحابی تھے شہید ہوئے, اللہ نے ان کو جنت عطا فرمائی. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تعزیت کے لیے گئے, آپ کے قریبی رشتہ دار تھے, تو ان کے بچے بے تحاشا رو رہے تھے حضرت جعفر کے. آپ نے فرمایا کہ آپ بھی روئے, بہت زیادہ روئے. آپ نے ان کے بچوں سے کہا تو روتے کس بات کے اوپر, تمہارے باپ کو تو اللہ نے جو دونوں بازو کٹے تھے ان دونوں بازوؤں کے بدلے میں اللہ نے پر لگا دیے, وہ تو جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں اپنے پروں کے ذریعے سے, وہ تو مزے کی زندگی گزار رہے ہیں. اسی لیے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو تیار کا خطاب ملا, اڑنے والے جعفر جو جنت میں اڑتے پھرتے ہیں, یہ تھے جعفر تیار. اور مسلمانوں نے اپنی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دی تھی جب تینوں شہید ہو گئے, اور پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں فتح عطا فرمائی, وہ 200,000 کے لشکر کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وقت جب آپ منظر کشی فرما رہے تھے اور آپ کے سامنے آپ نے وہاں کا منظر کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مسلمانوں کی کمان حضرت خالد بن ولید کو ملی ہے، وہ تو ہیں سیف من سیف اللہ، اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار، وہ تو اللہ کی تلوار ہے. اور آپ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہاں پر سرخرو فرمایا، اور اس کا ایک لمبا واقعہ ہے کہ کیا کیا انہوں نے ترکیبیں اختیار کی حضرت خالد بن ولید نے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی. اس پس منظر میں اس آیت کو دیکھیے، اللہ رب العزت فرما رہے فمنہم من قضا نحبہ، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے شہادت کے واقعے کو سچا کر دکھایا، وعدہ بھی کیا اللہ اور اس کے رسول سے اور شہید بھی ہو گئے. ومنہم من ینتظر، اور بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے وعدہ تو کیا اللہ سے لیکن انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب ان کو شہادت ملتی ہے، لیکن ان کو قسمت سے شہادت ملتی ہے. وما بدلوا تبدیلا، لیکن ان کے ارادوں کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، یہ سب کام اللہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ عطا فرمائے. ویعذب المنافقین، اور منافقین کو عذاب دے انشاء، اگر اللہ تعالیٰ چاہے ان کو عذاب دینا. او یتوب علیہم، یا جس کو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، یہ اس کی مرضی ہے. ان اللہ کان غفور الرحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نماز کا وقت ہو گیا، دعا فرما لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد.